أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام لا سيما على صاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاثر البعفرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات الله صلى على محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم صلى على وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان ایمان اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد احسان ہے اور اس کا شکر ہے کہ اس نے مخلوقات کو پیدا کر کے ان کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان کی تربیت کی اور انہیں پالا ہے پوسا ہے اور ان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے بھوک لگنے سے پہلے کھانے کا انتظام کیا, پیاس لگنے سے پہلے پانی کا انتظام کیا, اور اسی طرح سے تربیت کے لیے ماں باپ کا اہتمام کیا, ماں کے دل میں ممتا رکھی, باپ کے اندر شفقت کا جذبہ رکھا, غریزہ دیا جانوروں کو تو انسانوں کو فطرت انسانی پہ خلق کیا, اپنی فطرت پہ خلق کیا اور ان کے لیے ہدایت کا انتظام کیا, خود یہ ذمہ داری اپنے سپرد لی کہ میں ہدایت کروں گا میرے بندوں کی, اس کے لیے میں اپنے خاص بندوں کو منتخب کرتا ہوں کہ وہ یہ فریضہ انجام دیں ہدایت کا اور میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچائیں, اور اس پیغام کو پہنچانے میں چاہے کتنی ہی دقت کیوں نہ انہیں آئے انہیں برداشت کرنا ہوگا, انہیں صبر کرنا ہوگا, انہیں اپنا حوصلہ دکھانا ہوگا. ہاں اس کا اجر ہم انہیں سوا دیں گے, ہم انہیں اپنا قرب عطا کریں گے, ہم انہیں وہ جنت عطا کریں گے جو جنت ذاتی ہے, وہ جنت کہ جو خاص بندگان الہی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخصوص کر رکھا ہے. ہم ان نعمتوں سے نوازیں گے جو ان کے لیے مخصوص ہوگی, لیکن انہیں ان مراحل سے گزرنا ہوگا, ان مصیبتوں سے گزرنا ہوگا میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچانے کے لیے, کیونکہ میں نے جو انہیں پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, ایک خاص ہدف کے لیے پیدا کیا ہے. میں نے انہیں پیدا کیا ہے تاکہ وہ ایمان لے آئیں, اور نہ صرف ایمان لے آئیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دیں. یہ عمل صالح ان کی تربیت کے لیے ضروری ہوگا، یہ ان کے ارتقاء کے لیے ضروری ہوگا، تاکہ ہم ان کو کامل بنائیں. کامل اس لیے بنائیں کیونکہ ہم نے جنت کامل افراد کے لیے رکھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیض عام ہو، لوگ ہمارے فیوضات سے استفادہ کریں. مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالی کے فیوضات کو حاصل کرنے کی قابل بن سکے، اسی لیے اس نے خاک کے اندر یہ جذبہ عطا کیا. اس نے ہر ایک کو نوازا ہے، ہر ایک کو نوازا ہے. کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالی کے احسانات نہ ہو، اس کا کرم نہ ہو، اس کی نوازش نہ ہو. انہیں حد سے سوا دیا ہے. بہرحال لیکن انسانوں کو تو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے جس کا وہ پوری زندگی بھی شکر ادا کریں، ایک نعمت کا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتے. انسانوں کو تو اللہ نے سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا ہے، دیکھنے والا بھی بنایا ہے، سننے والا بھی بنایا ہے، بولنے والا بھی بنایا ہے، احساس مند بھی بنایا ہے، اور نمعلوم کتنے صفات کا حامل بنایا ہے. اور وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ علم الآدم الاسماء کلھا، کہ آدم کو ہم نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ تمام اسماء کا حامل بن گیا. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کو ہم اگر شمار بھی کرنا چاہیں تو نہیں شمار کر سکتے. تو اس نے انبیاء کو مامور فرمایا ہماری ہدایت کے لیے، تاکہ ہمارے ظرف وجود کو اتنی وسعت دے سکے کہ اس میں ہدایت آ سکے، ایمان آ سکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات اس میں جلوگر ہو سکیں. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاکہ وہ عطا کر سکے تاکہ انسانوں کو اس لائق بنا سکے، تاکہ اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو انہیں دکھا سکے، ان تک اپنا فیض پہنچا سکے. تو انبیاء کو واسطہ فیض بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ میرا فیض میرے بندوں تک پہنچاؤ. بندوں نے معنویت کی لذت حاصل ہی نہیں کی ہے کہ جو لذت معنویت ہے، مادی لذتوں کا تو احساس کیا ہے، لیکن جو معنوی لذتیں ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو معنوی لذت دی ہے، اس کا احساس ہم کو نہیں ہے. حورے ہوں کہ جنت، یہ تو ادنا سا صلہ ہے، خود حق میں وہ لذت ہے جو ان سب سے سوا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. قرب الہی میں جو لذت ہے وہ کسی شے میں نہیں پائی جاتی. لہذا اللہ نے اپنا قرب عطا کرنے کے لیے، اپنے فیوضات سے نوازنے کے لیے ان کو، ان کے ظرف کو آمادہ کیا، ان کے ظرف کو آمادہ کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، کتابیں بھیجی، ہدایت کا انتظام کیا. کل میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انبیاء کو بھیجا ہے، جو مرسلین کو بھیجا ہے ہدایت کا سامان دے کر، جذبہ خدمت دے کر جو انہیں بھیجا ہے، تو انہوں نے اپنے حوصلے کا مظاہرہ کیا، اپنے صبر کا مظاہرہ کیا، پتھر کھائے، تانے سنے، تشنے سنے، زخم کھائے، مصیبتیں برداشت کی، لیکن اپنا مشن، اپنی تحریک ختم نہیں کیا. وہ تحریک تھی کہ انسان کو انسان بنایا جائے، انسان کی ارتقاء کا مسئلہ تھا، مقصد خلقت بشر کا مسئلہ تھا، انسان تک فیوضات الہیہ کو پہنچانے کا مقصد تھا. لہذا یہ اہم ترین ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی تھی. وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مشن کو پھیلا رہے تھے. تو انہوں نے آغاز اس طرح سے کیا کہ پہلے تو انہیں مومن بنایا کلمات کے ذریعے سے، اس کے بعد ان تک معنی پہنچائے، ان تک مفہوم پہنچایا، اور پوری امانت داری کے ساتھ، اس لیے پیغمبر سچا بھی ہوتا ہے، پیغمبر امین بھی ہوتا ہے، اس میں وہ کوتاہی نہیں کرتے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے کہا کہ یہ میرے پیغام کو پہنچا دو، تو اس پیغام کو پہنچانے میں چاہے انہیں کتنا ہی مار کھانا کیوں نہ پڑے، کتنے ہی پتھر کھانا کیوں نہ پڑے، کتنے ہی تیر تبر نیزے بھالوں کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے، وہ ان تمام حالات سے گزر کر اس پیغام کو پہنچاتے ہیں. چنانچہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ صرف الفاظ کا پہنچانا کتنا سخت ہے، چھ جائے کہ اس کے معنی، اس کے بعد فرد کو اس سانچے میں ڈھالنا اور فرد فرد کو مسلمان بنانا. آپ نے زندگی میں کسی ایک فرد کو مسلمان بنانے کی کوشش کی؟ کسی ایک کافر کو مسلمان بنانے کی کوشش کی؟ مسلمانوں نے مسلمانوں کو کافر ضرور بنایا ہے، لیکن کافروں کو مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک کافر کو مسلمان بنانے میں کتنی دقت ہوتی ہے، اور پھر عام کافر نہیں بلکہ وہ کافر جو پیشاور تھے، وہ تو نہیں ماننے والے ہیں، جن کی روٹی روزی جڑی ہوئی تھی بتوں سے وہ نہیں ماننے والے تھے، جو خاندانی بت پرست تھے، جن کی گٹھی میں بت پرستی تھی، جن کا کاروبار ہی بت پرستی تھا، وہ تو نہیں ماننے والے تھے. لیکن پیغمبروں نے ان پر بھی کام کیا، فرد کو مسلمان بنایا، فرد 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 فرد. ایک صاحب مبلغ کہہ رہے تھے کہ ایک شخص کے اوپر ہم محنت کرتے ہیں، اسے جو ہے نا درست کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اس کی پلٹ کے دوسری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ بھٹک جاتا ہے، دوسرے کی طرف توجہ دیتے ہیں تیسرے کی طرف تو دوسرا ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو بہت مشکل ہے، ایک ایک آدمی کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، ایک ایک آدمی کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اور وہ دامن چھڑا کے بھاگتے ہیں. تو بولیے کوئی آسان کام نہیں ہے. بہرحال اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ پیغمبروں کی مصیبت کیا رہی ہے، ان کا درد کیا رہا ہے. تو افراد کو بنانا کتنا مشکل ہے، یعنی ایک شخص کو تک زکوٰۃ کا حکم پہنچانا اور یہ کہنا کہ زکوٰۃ اسے کہتے ہیں، اس کے بعد فرد سے زکوٰۃ مانگنا آسان کام ہے؟ کسی سے زکوٰۃ مانگنا آسان کام ہے؟ آپ مانگ کے دیکھیے، چندہ مانگ کے دیکھیے کتنا مشکل کام ہوتا ہے. اور پھر کھاتے پیتے لوگوں سے، پیسے والوں سے مانگنا مشکل ہے، چھ جائے کہ غریبوں سے مانگنا، جن کے پاس ہے نا، تو ان سے کہنا صدقہ دو، ان سے کہنا جو ہے صلے رحمی کرو، ان سے کہنا کہ جو ہے کفارہ نکالو، ان سے کہنا کہ جو ہے نا، یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں. لیکن انبیاء نے یہ کام کیا، ان کو زکوٰۃ کا حکم دیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک شخص گیا تھا زکوٰۃ لینے کے لیے، تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے تو یہ سمجھا مارنے کے لیے آئے ہیں، بھاگ کھڑا ہوا، وہ سمجھا کہ جب زکوٰۃ مانگنے کے لیے جائیں گے تو لوگ ماریں گے. کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے. وہ لوگ جو دوسروں کا مال لوٹ کے کھاتے تھے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گاڑھی کمائی میں سے کچھ دو، تو آسان ہے. زکوٰۃ کا پیغام پہنچایا اور لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی، ایک ایک فرد سے زکوٰۃ وصول کی، ایک ایک شخص کو سے نماز پڑھوایا، مصلی بنایا، روزے دار بنایا، حاجی بنایا، ان سے زکوٰۃ وصول کی، ان سے خمس وصول کیا، ان سے جہاد کروایا، ہو گیا. اس طرح سے ایک امت تشکیل دی. امت تشکیل دینا انبیاء کے لیے سب سے سخت ترین مرحلہ ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جس کے بعد یہ رسول جو رسول ہیں وہ اول العزم کی فہرست میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، بلند حوصلہ پیغمبروں کی فہرست میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. جو جتنی محنت کریں گا اللہ کی راہ میں، اللہ کے نزدیک اس کا رتبہ اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا. آپ یہ بات یاد رکھیے. اور یہ رتبے ایسے نہیں ہیں کہ جو محسوس نہ ہوں, یہ محسوس ہونے والے رتبے ہیں. اللہ اسی وقت اجر دیتا ہے, ایسا نہیں کہ آج آپ نے محنت کی کل آپ کو اجر دیا. وہ پروردگار جو کہہ رہا ہے مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اسے مزدوری دے دو, تو جو دوسروں سے مزدوری دلا رہا ہے اتنی جلدی, تو خود اللہ اگر کام لے آپ سے تو آپ کو اجر نہیں دے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی اگر کسی سے کام لے تو اس وقت نہیں کہنا چاہیے کہ میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں, میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا. نہیں, اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا. اگر آپ بانی مجلس بنے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے. اب اس میں یہ نہ کہیں کہ میں نے یہ زحمت کی میں نے یہ زحمت کی اب میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا ہوں, نہیں, پھر حوصلہ ہار گیا. اور فرمایا آپ نے اگر کوئی نبی امت کو چھوڑ کے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی پسند نہیں کرتا امت کو چھوڑ کے جانا. امت کے درمیان میں رہیں, چاہے پتھر کھانا پڑے چاہے کوئی بھی زحمت اٹھانی پڑے, آپ رہیں درمیان. بہرحال تو انبیاء نے امت تشکیل دینے کا کام شروع کیا, امت تشکیل دے دی. اب جب امت تشکیل دی تو یہ امت بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے انبیاء کا. آپ نے غور فرمایا, یقیناً میں آپ کا وقت دے رہا ہوں لیکن اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا سوچنے کی بھی فرصت ملے گی. یہ دقت کرنا پڑے گی کہ کیسے ایک فرد بنتا ہے, پھر دوسرا فرد بنتا ہے, پھر تیسرا فرد بنتا ہے, اس طرح 70-80 آدمی کا ایک کاروان تشکیل پاتا ہے جس سے امت بنتی ہے. اتنے افراد بنے کہ جو امت کہلائے, قوم بنے, قوم موسیٰ ہے نا, قوم بنے. عاد و ثمود وہ قوم تھی جسے اللہ نے جو ہے برباد کر, قومیں تھی یہ, تو کچھ قومیں ہوتی ہیں. اس طرح سے انبیاء کے تعلق سے کہا گیا کہ اس نبی نے قوم تشکیل دی, اس نبی نے امت تشکیل دی. تو قوم اور امت کا تشکیل دینا یہ بہت بڑا مرحلہ ہے, اور پھر ہر ایک آدمی کے نخرے برداشت کرنا. جناب موسیٰ کو کتنا ستایا ان کی امت نے, کسی دشمن کی نظر نہ لگے, صحرا میں لے کے اپنے سرمایہ کو پھرتے رہے, جیسا کوئی انسان اپنی پونجی دوسروں سے بچاتا ہے, جیسے بکروں کو بھیڑیوں سے بچایا جاتا ہے, اپنی امت کو صحرا صحرا لے کے پھرے جناب موسیٰ علیہ السلام, تاکہ ان پر کسی کی نظر نہ لگے. اپنی امت کو سنبھالا, کیونکہ بڑی محنتوں سے عرخ ریزی سے یہ امت بنی ہے, بڑی زحمتوں سے یہ امت بنی ہے. اور فرمایا آپ نے کس قدر محنت سے یہ امت بنی ہے. جب یہ امت تشکیل پا گئی تو اب ان کے جو خواہشات ہیں, ان کے جو گزارشات ہیں, اس کو اللہ تک پہنچایا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دکھاؤ ورنہ ہم بھاگ جائیں گے, ہم آپ کے دین پہ نہیں رہیں گے, ہمیں یقین دلائیے, ہمیں معجزہ دکھائیے, ہمیں یہ معجزہ دکھائیے. تو یہ معجزہ دکھا, کہا یہ معجزہ دکھاؤ, کہا یہ معجزہ, آخر میں کہا اللہ کو دکھا دو ہمیں ورنہ ہم اللہ کو نہیں مانیں گے. جب تک کہ اللہ کو دکھاؤ گے نہیں موسیٰ, ہم اللہ کو مانیں گے. کہا لاکھ سمجھایا بھائی, اللہ کو ان مادی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا, ہاں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے ایمان کی حرارت سے, دیکھا ایمان کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے, آپ پہلے ایمان پیدا کیجئے. لیکن ان کا اصرار, وہ ساری باتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے, وہ سارے مسائل کو قرآن مجید نے پیش کیا, ایک ایک آیت قرآن مجید نے جناب موسیٰ کی زحمتوں کا تذکرہ کیا آپ کے سامنے, تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ہمارے نبی موسیٰ نے ہمارے پیغام کو پہنچانے کے لیے کتنی زحمتیں برداشت کی. تاکہ آپ کو احساس ہو ہمارے بندے نوح کو ہمارا پیغام پہنچانے میں کتنی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا. آپ کے سامنے جناب ابراہیم خلیل کے واقعات پیش کیے گئے کہ کس طرح سے جناب خلیل نے اپنی امت بنانے کے لیے اور مکے کی سرزمین کو لخ و دخ صحرا کو آباد کرنے کے لیے کس طرح سے اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو لخ و دخ صحرا میں چھوڑ دیا تاکہ مکے کو آباد کیا جا سکے, وہاں اللہ کا گھر بنایا جا سکے, اس کے لیے کتنی زحمت برداشت کی تاکہ ایک مکان بنے جس کے اطراف میں لوگ جمع ہوں, بندگان خدا ایک محور پہ جمع ہوں اور ساری دنیا کے لیے ایک مرکز قرار دیا جائے, اللہ کی ذات کا کو محور بنایا جائے, اس کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی, کتنی زحمتیں برداشت کرنی پڑی. آپ کو اس بات کا احساس دلایا گیا کہ یہ اسلام اتنی آسانی سے آپ تک نہیں پہنچا ہے, امت اتنی آسانی سے نہیں بنتی ہے, انبیاء اس میں زحمتیں برداشت کرتے ہیں. تب کہیں جا کر آپ جانوروں کی فہرست سے نکل کر انسانوں کی فہرست میں آتے ہیں. یہ انبیاء ہے جو ہاتھ پکڑ کر آپ کو چلنا سکھاتے ہیں, آپ کو قتل و غارت گری سے روکتے ہیں, آپ کو جھوٹ سے روکتے ہیں, آپ کو برباد ہونے سے بچاتے ہیں, آپ کی نسلوں کو بربادی سے بچاتے ہیں, آپ کی اولاد کو, آپ کی نسلوں کو, آپ کے افراد کو یہ انبیاء ہوتے ہیں کہ جو شیاطین کا لقمہ بننے نہیں دیتے, دشمنان خدا سے بچاتے ہیں. انسانیت کے جو دشمن ہیں, بشریت کے جو دشمن ہیں, اللہ کے جو دشمن ہیں, قانون الہی کے جو دشمن ہیں, تربیت بشر کے جو دشمن ہیں, اللہ سے قریب جو ہونے نہیں دیتے, جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں, بتا دیا کہ شیطان تمہارا سخت ترین دشمن ہے. یہ انبیاء کا کام ہے دشمنوں سے آشنا کرنا, دوستوں سے آشنا کرنا کہ یہ تمہارا دوست ہے, یہ تمہارا دشمن ہے, اس سے آگاہ رہو, یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, یہ تمہارا خاندانی دشمن ہے, یہ تمہارے باپ کا دشمن ہے, یہ تمہارے دادا کا دشمن ہے, یہ تمہاری نسلوں کو اس نے تباہ کیا ہے. لہذا شیطان کے پنجے میں اسیر نہ ہونا, شیطان کے اشاروں پر نہ چلنا, شیطان کے حدود پر نہ چلنا, ہمارے ساتھ چلنا, ہم بتائیں گے راہ خدا کو. لیکن لوگ ہیں کہ راہ خدا پہ جو لے جاتا تھا اس کو پتھر مارتے تھے. کسی نے انبیاء کو پھول نہیں پہنائے, کسی نے انبیاء کو تحفے نہیں دیے, کسی نے انبیاء کو نذرانے نہیں دیے, لفافے نہیں دیے, پھول نہیں پہنائے, بلکہ کیا کیا, انبیاء کو کسی نبی کو آرے سے دو نیم کر دیا, کسی کا سر قلم کر دیا. شریعت بتانے کے جرم میں, حکم خدا پہنچانے کے جرم میں ایک زنے زانیہ کی خاطر نبی خدا کا سر قلم کر دیا گیا جو حکم شریعت بیان کر رہا تھا. اللہ کا پیغام پہنچانے کے جرم میں انبیاء کا سر قلم کیا گیا, لیکن انبیاء نہیں رکے, اپنی تحریک جاری رکھی, اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی وہی زحمتیں برداشت کرتے رہے, وہی مصیبتیں برداشت کرتے رہے, کھانے کی مشکل, رہنے کی مشکل. جناب موسیٰ کی قوم یقیناً کتنی زحمتیں برداشت کی, صحراؤں میں رہے, لخ و دخ صحراؤں میں رہے, ایک ہی غذا پہ اکتفا کیا. ہاں ان کی بھی خواہشات تھی, ان کی بھی تمنائیں تھی, لیکن تمناؤں کا قتل کرنا پڑا یا نہیں کرنا پڑا, اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑا یا نہیں, زحمتیں برداشت کی یا نہیں. تبھی تو کہا گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو عالمین پہ فوقیت عطا کی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل, اے قوم موسیٰ, تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی, فرعون سے تمہیں بچایا, فرعون جیسے ظالم سے تمہیں نجات دی, جو تمہاری انسانیت کا دشمن تھا, جو تمہارے دین کا دشمن تھا, جو تمہیں تمہارے خدا سے ملنے نہیں دے رہا تھا, ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی زحمتیں برداشت کی، اپنے ماننے والوں کے پیر دھلائے، اور مصطفیٰ نے کیا نہیں کیا، ہمارے نبی جو نبیوں کے نبی ہے، جو رسولوں کے رسول ہے، ہے نا؟ ایک ایک منزل ایسی عزیزان گرامی جس پر ایک ایک اشرہ پڑھا جا سکتا ہے، ایک ایک نبی کے واقعات ایسے ہیں کہ جس پر سیر حاصل بحث کی جا سکتی ہے، آیتیں ہیں، واقعات ہیں، احادیث ہیں، ارشادات ہیں، لیکن بہرحال ہم صرف خراج پیش کرتے ہوئے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور پہنچتے ہیں ہمارے نبی کی ذات کی طرف، کہ جسے کہا گیا لولاک لما خلقت الافلاک، اے مصطفیٰ تم نہ ہوتے تو ہم کائنات کو خلق ہی نہ کرتے، اگر کاروان بشریت کو تم تک پہنچانا نہ ہوتا تو نہ ہم آدم کو بھیجتے، نہ نوح کو بھیجتے، نہ خلیل کو بھیجتے، نہ کلیم کو بھیجتے. بچے کو جو بھیجا جاتا ہے اسکول میں، وہ اس لیے نہیں بھیجا جاتا کہ دوسری کلاس سے واپس آ جائے، تیسری کلاس سے واپس آ جائے، پانچویں کلاس سے واپس آ جائے، بلکہ پوری ڈگری لے کے واپس آئے، انتہائی تعلیم حاصل کر کے واپس. اگر انتہائی تعلیم دلانا مقصود نہ ہوتا، سب سے بڑے استاد کو بھیجنا اگر مقصود نہ ہوتا، تو پھر ہم نہ آدم کو بھیجتے، نہ نوح کو بھیجتے، نہ خلیل کو بھیجتے، نہ کلیم کو بھیجتے، نہ مسیح کو بھیجتے. ہم نے سب انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ تم کو بھیجنا مقصود تھا، اور تمہارے ذریعے سے یہ اسلام کے مشن کو کامل کرنا مقصود تھا، اس لیے ہم نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، بلکہ یہ کائنات اس لیے بنائی کیونکہ تمہیں آنا تھا اور تمہارے ذریعے سے بشریت کی تکمیل ہونی تھی. تم انسان کامل ہو، تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا گیا مصطفیٰ. تو کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. یہ شان مصطفیٰ ہے. بہرحال عظمت مصطفیٰ کے لیے الفاظ نہیں ہیں، دنیا کے تمام مبلغین مل کر بھی مدح مصطفیٰ کرنا چاہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے. وہ پروردگار جس نے مصطفیٰ کو کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر. شان مصطفیٰ بہت بلند ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، انبیاء کا تحفہ یہی ہے، مرسلین کا تحفہ یہی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا جب زحمت اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے اور سچائی کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے، تو اللہ اسے عزیز رکھتا ہے، اسے اپنے سینے رحمت سے قریب کر لیتا ہے، اپنی فیوضات سے اسے قریب کر لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس سے پیار سے بات کرتا ہے. مصطفیٰ زخمی ہوئے، مصطفیٰ پہ کچرا پھینکا گیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دی گئی، لیکن جب اللہ نے پیار سے کہا یاسین تو سارے زخم دور ہو گئے. امت نے ستایا، امت نے تکلیف دی، مشرکین نے، کفار نے اذیت پہنچائی، ادھر پروردگار نے کہا طٰہٰ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، پیغمبر کو راحت مل گئی، میرا پروردگار مجھے عزت دے رہا ہے، میرا پروردگار وہ خدا خدا ہو کر مجھے نام سے نہیں پکار رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. دیگر انبیاء کی بھی عظمت ہے اللہ کے نزدیک، سب نے محنت کی ہے لیکن انہیں نام سے پکار لیا، یا آدم، یا نو، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن مصطفیٰ سے نہیں کہا یا محمد، نہیں پورے قرآن میں نہیں ملے گا. یہ ہے محمد مصطفیٰ کی عظمت اللہ کے نزدیک. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, مصطفیٰ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. صلوات پڑھے محمد والا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے. اور جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے پوری دنیا مل کر بھی اس کے ذکر کو نہیں مٹا سکتی. تو عزیزان گرامی, اب اندازہ لگائیے, ہمارے نبی کہتے ہیں جتنی تکلیف مجھے پہنچی اتنی تکلیف کسی نبی کو نہیں دی گئی. جن مشکلات سے میں گزرا ان مشکلات سے کوئی نبی نہیں گزرا. سارے انبیاء کو جو اذیتیں دی گئی وہ تنہا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کی. جسمانی اذیت, روحانی اذیت, کتنی اذیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئیں. یہی نہیں بلکہ دنیا ان کی دشمن بنی, ان کے ساتھیوں کی دشمن بنی, ان کی اولاد کی دشمن بنی, ان کے خاندان کی دشمن بنی, ان کے قبیلے کی دشمن بنی. آج تک ان کی اولاد پر ظلم ہوتا جا رہا ہے. سادات کے خون سے دیواریں بنائی گئیں, زندہ دفن کر دیا گیا اولاد مصطفیٰ کو. قربانیوں کا سلسلہ مصطفیٰ دیتے رہے, اولاد مصطفیٰ دیتی رہی. یہ ہے قربانیاں محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے. تو اب کس مشکلوں سے عزیزان گرامی, میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم کچھ تیزی سے آگے بڑھیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یوں تو ایک دن میں بات ختم کر دیں ایک گھنٹے میں, لیکن ہم ان مراحل سے جب صحیح معنوں میں گزریں گے تبھی ہمیں احساس ہوگا. اشاروں میں صحیح, لیکن کچھ مصیبتوں کا احساس ہم کو ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارا نبی کس قدر زحمتیں برداشت کیا تب کہیں ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے, یہ دین پہنچا ہے, یہ شریعت پہنچی ہے. آپ اندازہ لگائیے جناب نوح نے 950 برس کی تبلیغ میں اپنی کشتی میں 80 آدمی سوار کرے, ہے نا. یہ جناب نوح کی پوری محنت کا صلہ, 80 آدمی. اندازہ لگائیے اتنی زحمت, اتنی مشکل مصیبت, اتنی مشکلات برداشت کی, 80 آدمی سوار ہوئے. جناب موسیٰ نے اتنی زحمتیں برداشت کی, ایسے ہی کچھ لوگ سبھی کے ساتھ اتنے لوگ. لیکن یہ ہے کمال مصطفیٰ, یہ ہے عظمت مصطفیٰ. اس کے لیے جناب مصطفیٰ نے دنوں رات ایک کر دیے. نہ دن کو تھی ہمیں راحت نہ چین راتوں کو. امت نے اس طرح سے مصطفیٰ کو جکڑ دیا تھا, اس طرح سے امت نے مصطفیٰ کو ستایا تھا. صبح و شام مصطفیٰ تبلیغ پہ چلے جاتے تھے, اپنے جگر پاروں کو بھی ساتھ لے لیا, چھوٹی سی بچی کو بھی اپنی مشن میں شامل کر لیا. لوگ کہتے ہیں بیٹی تم گھر میں رہو, میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں. مصطفیٰ کہتے تھے نہیں میری بیٹی, تم بھی میری راہ میں میری مدد کرنا. وہ امیر المومنین جس کو مصطفیٰ نے اپنی گود میں اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا, اپنی اولاد کی طرح پالا تھا, بچپن ہی میں گود لے لیا تھا, بلکہ ایک ایسے یاور و مددگار کی مصطفیٰ ضرورت محسوس کر رہے تھے. 30 سال سے ایک ناصر, ایک مددگار کے لیے دعا کر رہے تھے, پروردگار میرے دین کا کوئی محافظ ہوگا کہ نہیں, میری راہ میں میری کوئی مدد کرنے والا ہوگا کہ نہیں, تو مجھے مبعوث برسالت کرے گا تو کیا کوئی میری نصرت کرنے والا ہوگا, جب میں اعلان نبوت کروں گا تو کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی ہوگا کہ نہیں, اس کے لیے تو نے کوئی ناصر کا, مددگار کا تو نے کوئی منصوبہ بنایا ہے, کیا تو نے کسی کا انتظام کیا ہے, کہ جب میں پرچم لا الہ الا اللہ بلند کروں گا تو کوئی میرے ہمراہ ہوگا کہ نہیں، جب میں نماز پڑھاؤں گا تو کوئی میرے پیچھے نماز پڑھے گا کہ نہیں، جب میں حکم دوں گا کہ کلمہ پڑھو کوئی ایک تو پڑھے، کوئی ایک بچہ تو ایسا ہو کہ جو میری تائید کرے، کوئی خاتون ایسی تو ہو جو میری بات کو مانے، پروردگار اس کا انتظام تجھے کرنا ہے. چنانچہ جب امیر المومنین کی ولادت ہوتی ہے تو آواز آتی ہے مصطفیٰ ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، جاؤ ہمارے گھر سے اپنی ہماری امانت کو جو ہم نے بھیجا ہے اسے لے آؤ، اور آج ہی سے اپنے یاور و مددگار کو اپنی آغوش میں پالو. سلمائے روزگار کو زرین قبا ملی، انسانیت کو دولت صدر تخا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. صلوات پڑھے محمد والے. مجھے احساس ہے کہ گفتگو خشک ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ واہ واہ کے نعروں میں حقیقتیں گم ہو جائیں اور ذہن نعروں میں لگ کر اس درسگاہ حسینی سے دور ہو جائے، ان افکار سے دور ہو جائے. اور یہ بات مجلسوں میں خاص طور پہ ذہن میں رکھے کہ یہ مجلس ہے، محفل جشن نہیں ہے، محفل جشن نہیں، مجلس عزا ہے. اس میں ابتدا سے لے کر انتہا تک، اور بالخصوص ان ایام میں کوشش کریں کہ کم سے کم مجلس میں کے دوران میں کوشش کریں نہ خطیب ہنسائے نہ مجمع ہنسے، کیونکہ عزا ہے. عزا یعنی ہم ان کی مصیبتوں کا تذکرہ کرنے والے ہیں. راہ خدا میں پیغام خدا کو پہنچانے کے سلسلے میں جو انہوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں ان کا تذکرہ کرنا ہے، مصائب کا ذکر کرنا ہے. جب مصائب حسینی کا ہم ذکر کریں گے تو یقیناً مصائب آدم بھی بیان ہونی چاہیے، نوح علیہ السلام پر جو مصیبتیں گزری اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے، خلیل پر جو مصیبتیں گزری اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے، تبھی تو ہمیں حسین سمجھ میں آئیں گے. اور فرمایا آپ نے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہم صل، البتہ صلوات میں بخل مت کیجیے آپ لوگ، اللہم صل علی محمد. اور اگر ہوشیاری کرنا ہے، اللہ سے کچھ اور مانگنا ہے اس کا صلہ، تو صلوات کے ساتھ انبیاء پر بھی صلوات پڑھ دیں، مرسلین پر بھی صلوات پڑھ دیں، اور کہیں اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، ان پر بھی صلوات، موسیٰ پہ سلام، عیسیٰ پہ سلام. جب آپ سلام بھیجیں گے تو وہ آپ کو جواب سلام بھیجیں گے. حضور پہ سلام بھیجا، ان کی آل پہ سلام بھیجا تو حضور بھی بھیجیں گے، اور حضور جو تحفہ بھیجیں گے وہ ہم سے زیادہ ہوگا. ہم اپنی استعداد کے مطابق بھیجیں گے، مصطفیٰ اپنے اعتبار سے بھیجیں گے. اور جب مصطفیٰ سے ہمیں لینا ہے تو آدم سے کیوں نہ دعا لیں، نوح کا کیوں نہ سلام قبول کریں، موسیٰ کا سلام کیوں نہ قبول کریں. ہاں جب ہم ان پر صلوات بھیجیں گے تو وہ بھی ہمیں یاد رکھیں گے، ہم ان کو یاد رکھیں وہ ہم کو یاد رکھیں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے میرے اولیاء کو یاد رکھ، وَذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، ہمارے بندے ابراہیم کا ذکر کرو، ہمارے بندے موسیٰ و عیسیٰ کا ذکر کرو، اس لیے کہ انہوں نے امتیں بنائی. اور فرمایا آپ نے امت بنائی، اس کے بعد کیا کہا، پروردگار میں نے امت بنائی ہے، اب ان کی ہدایت کے لیے کتاب نازل فرما، ان کے لیے منشور حیات عطا فرما، ان کے لیے احکام عطا فرما، انہوں نے تجھ پر ایمان لایا ہے اے پروردگار، یہ تیری ذات پر ایمان لا چکے ہیں، یہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، یہ کہہ چکے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم موسیٰ ہارون کے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جب انہوں نے یہ اقرار کر لیا پروردگار جب تیری وحدانیت کو مان لیا ہے، جب قیامت کا اقرار کر لیا ہے، تو اب ان کے لیے تو ہدایت کا انتظام فرما تاکہ میں ان تک پر تیرا پیغام پہنچاؤں کہ اب یہ لوگ کریں کیا ایمان لانے کے بعد، کوئی دستور حیات ان کے لیے معین فرما. تو شریعت بھیجی گئی. یہ لوگ اس لائق نہیں ہے کہ کتاب پڑھیں، تو لہذا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو سلیٹ پر لکھ کے دیا جاتا ہے. تو جناب موسیٰ کے زمانے میں جو کتاب آئی تھی وہ لوح پہ لکھ کے، پتھروں پہ لکھ کے لائی گئی تھی کہ بچے پھاڑ دیں گے، چھوٹے بچے ہیں پھاڑ دیں گے. ابھی انسانیت اس مرحلے کمال پہ نہیں پہنچی. یہ آیا نوشتہ کاغذ پہ لکھ کے بتاتے موسیٰ تو پھاڑ دیتے، سب پکڑ کے کھینچتے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے دو. پتھر پہ لکھ کے، سلیٹ پہ لکھ کے لائی گئی شریعت کا پیغام. دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ لکھ کے کہتے یہ لو ہے جس کے اوپر اللہ نے پیغام لکھ کے بھیجا ہے، تمہارے نام اللہ کا خط آیا ہے، دیو اسے پڑھو، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے دیکھو، اس پہ نماز کا حکم آیا ہے، سجدوں کا حکم آیا ہے، روزے کا حکم آیا ہے، روزے دار بنانے کی بناتے، نمازی بناتے، پیغام الہی کو پہنچاتے. اس طرح سے یہ لوح جمع ہوئے تو توریت بن گئی، کتابیں نازل ہوئیں. کیوں؟ اس لیے کہ امت ہے، امت کے لیے منشور حیات کی ضرورت ہے. انبیاء معلم ہیں اور کتابیں کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھانے کے لیے معلم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ معلم انبیاء و مرسلین ہوتے ہیں. یہ حکم ہے، اس پر وجہ کیسے لایا جائے، اس کے لیے سیرت کی ضرورت ہوتی ہے. نماز پڑھیں، کیسے نماز پڑھیں، اس کو بتانے کے لیے نبی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ وہ کہتا ہے، نبی کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. امت پوچھتی ہے یا نبی اللہ، اللہ نے تو نماز پڑھنے کا حکم دیا سبحانہ وتعالیٰ نے، تو آپ پڑھ کے دکھائیے ہم کیسے پڑھیں. تو نبی پڑھ کے خود بتاتا. یہ ہے، اس طرح سے شریعت پہنچائی گئی. نبی کریم نے بھی یہی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کیا. اللہم صلی اللہ، شریعت کے احکام پہنچائے، نماز کا حکم پہنچایا، مکے کی زندگی میں عقائد مضبوط کیے، نظریات کو مضبوط کیا، افکار کو مضبوط کیا، جس کے نتیجے میں شیب ابی طالب کی وہ گھٹن کا دور برداشت کیا، امیر المومنین کو ساتھ لیا اور مکے کی سرزمین پر مصطفیٰ نے لا الہ الا اللہ کے پرچم لہرائے. نتیجے میں مسلمانوں پہ ظلم ہوا اور کتنے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف روانہ کیا گیا کہ یہاں کھانے پینے پہ پابندی لگی ہوئی ہے، یہاں زحمتیں ہیں، آپ لوگ جب تک کہ مدینہ فاضلہ نہ بن جائے، جب تک کہ شہر آباد نہ ہو جائے، جب تک کہ امت تشکیل نہ پائے، آپ لوگ حبشہ کی طرف روانہ ہو جائیں. جب یہاں ہم امت تشکیل دے دیں گے، جب حکومت اسلامیہ کا قیام عمل میں آ جائے گا، جب نظام الہی برپا ہو جائے گا، اور اس وقت جب شیاطین کے چنگل سے ہم تمہیں آزاد کرا دیں گے، ظالموں سے جب تمہیں نجات دے کر تمہارے لیے اللہ کا نظام جب قائم کر دیں گے، ایک سکون والا معاشرہ، ایک ظلم و ستم سے پاک والا معاشرہ جب ہم وجود میں لے آئیں گے، تو تم لوگ حبشہ سے واپس آ جانا. یہ کہہ کے مصطفیٰ نے مکے کی زندگی گزاری. میں یہ پورے ادوار سے آپ کو تفصیل سے نہیں گزار رہا ہوں، اور کوئی بھی بات مکمل نہیں عرض کر رہا ہوں، صرف اشارے کرتے ہوئے تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ ایک پورا جو ہے آپ کو نقشہ شروع سے آخر تک اسلام کا ایک ہلکا سا نقشہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں اپنی استعداد کے اعتبار سے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. کہ اور اس میں کتنی باتیں ایسی ہیں جو آپ جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ پیغمبر مکی دور سے گزرے، اس کے بعد ہجرت کی، ہجرت کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، اس کے بعد نبی مدینہ پہنچتے ہیں، نبی مدینہ پہنچنے کے بعد کس طرح سے اوس و خزرج کے قبیلوں کے درمیان جو اختلافات تھے اس کو برطرف کرتے ہیں، اور وہاں پر مسجد بناتے ہیں، وہاں لوگوں کو کلمہ پڑھواتے ہیں، اور مدینے میں پیغمبر اسلام اب نظام الہی برپا کر رہے ہیں، نظام الہی برپا کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ ہی کیوں نظام اسلامی برپا کریں، کیوں نہ پیغمبر کی موجودگی میں کوئی دوسرے لوگ آگے بڑھ کر وہ اس مشن کو سنبھالے اور وہ حاکم بنے، مصطفیٰ کیوں حاکم بنے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ مصطفیٰ ہی اس پیغام کو پہنچا بھی سکتے ہیں اور اس پیغام کو اجرا بھی کر سکتے ہیں. اب آیا مسئلہ، دیکھیے جب امت تشکیل پا گئی، مصطفیٰ نے جب امت بنا لی، اور جب کتاب منشور حیات جاویدانہ نظام یعنی قرآن کی شکل میں قانون بشریت کے لیے اور تا قیامت رہنے والا دین مصطفیٰ پہ نازل ہو گیا، وہ شریعت آ گئی جو شریعت کامل ترین شریعت ہے، وہ شریعت جو مصطفیٰ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہنچایا، اور نبی کریم نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنے پورے خلوص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ، اپنی پورے خاندان اور اپنی پورے خاندان کے ساتھ مصطفیٰ نے اس مشن کو آگے بڑھانے میں پوری طاقت صرف کر دی، اور پوری طاقت کے ساتھ مصطفیٰ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر، ایک ثانیہ ضائع کیے بغیر اس قدر زحمت اٹھائی، اس قدر زحمت اٹھائی جس کا ثمرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینے میں پیغمبر اسلام نے نظام الہی کو قائم کر دیا، یعنی پیغامات الہیہ کو پہنچایا، اور پیغمبر ہی پہنچا سکتے تھے کیونکہ پیغمبر ہی میں وہ استعداد تھی، وہ امانت و دیانت تھی کہ جو اللہ کے پیغام کو پہنچا سکتے، انہوں نے پہنچایا. اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ چار مرحلے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، جو انبیاء پیش کرتے تھے، پہلے الفاظ کی شکل میں تبلیغ کرتے تھے، پھر مفاہیم اور معنی، اور اس کے بعد میں فرد بناتے تھے، فرد کے بعد امت بناتے تھے، جب امت تشکیل دے لیتے تو مصطفیٰ نے بھی یہی چار مرحلوں سے گزرے اور انہوں نے امت تشکیل دے دی. جب مصطفیٰ نے امت بنائی، امت بنائی، قوم، قومیں، قوم بنی، تو اب جب پیغام پہنچا دیا تو رسول کا کام ختم ہو گیا. دیکھیے اب یہاں سے ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، بلکہ تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ ایک نہائی مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور اب یہ جو ہے رسولوں کا کام ختم ہو جاتا ہے. تو ہم کتنی تیزی سے آگے بڑھ گئے. رسولوں کا کام کیا تھا؟ وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری پہنچا دینا ہے، ہم نے پہنچا دیا، امت بنا دیا، بس قانون پہنچا دیا، قانون معذرت چاہتا. تو پیغام ہم نے پہنچا دیا، اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، رسولوں کا کام اب ختم ہو گیا. رسولوں کا آخری کام امت تشکیل دینا تھا اور امت تک قانون پہنچانا تھا، پیغام پہنچانا تھا، شریعت پہنچانا تھا، کتاب پہنچانا تھا، چاہے وہ توریت کی شکل میں ہو، چاہے وہ زبور کی شکل میں ہو، چاہے وہ انجیل کی شکل میں ہو، چاہے قرآن کی شکل میں ہو، یہ پیغام پہنچا دینا تھا، اور ایسے نہیں پہنچا کے چلے جانا تھا، میں نے بتایا آپ کو، یہاں تک پہنچانا تھا، امت تشکیل دینا تھا. اب امت تشکیل دینے کے بعد اب مسئلہ یہ آتا ہے، یہ جو پیغام پہنچایا گیا ہے اس پیغام کو اجرا بھی کرنا ہے یا نہیں، امت کے درمیان اس پیغام پر عمل بھی کروانا ہے یا نہیں کروانا ہے. اگر عمل کروانے کی بات آتی ہے تو اس رسول کو امام قرار دیا جاتا ہے، اس رسول کو امام کہا جاتا ہے. کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی، اے رسول، آپ نے نبی ہونے کا حق عطا کر دیا، آپ نے رسول ہونے کا حق عطا کر دیا، آپ نے اول العزم ہونے کا حق عطا کر دیا، آپ نے امت بنا دی، لہذا اب اجرائے احکام بھی آپ فرمائیے، ہم آپ کو امامت کا منصب عطا کرتے ہیں. امامت کا کام کیا ہے؟ امامت کا کام کیا؟ امامت کا کام یہ ہے کہ جو قانون آیا ہے نا اس پر عمل کروانا ہے. اگر قانون آ جائے اس پر عمل نہ ہو تو پھر قانون کے بنانے کا کیا فائدہ؟ آپ بتائیے. قانون آپ تک پہنچا دیا گیا, آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ طبقاتی نظام اسلام میں نہیں ہے, اب عرب اور عجم میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ ساری باتیں بتا دی گئی نا. اب بیت المال تقسیم کرنا ہے تو بیت المال کون تقسیم کرے؟ اب یہ اجراء کا مسئلہ بہت عجیب ہے کہ عرب اور عجم میں کوئی آپ کو فرق نہیں کرنا ہے, اپنے اور پرائے میں کوئی فرق نہیں کرنا, اپنے بھائی اپنا بھائی بھی اگر سب میں ٹھہرا ہوا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی دینا ہے جتنا ایک عربی اور ایک عجمی کو دینا ہے. یہ جو اجراء احکام ہے یعنی بیت المال کی تقسیم کون کرے گا؟ حکم جہاد آ گیا فرض کیجئے, اب جہاد ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ دشمن حملہ کر رہا ہے, دفاع کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے آپ کو؟ تو یہ حکم جہاد کون دے, سوال ہے کہ حکم جہاد کون دے گا, اجراء احکام الہی کون کروائے گا, یعنی حکومت کون چلائے گا, نظام کون چلائے گا؟ حکومت بن گئی, حکومت تشکیل پا گئی, قانون بن گیا, منشور بن گیا, حکومت تشکیل پا گئی, قانون بن گیا, قانون پر اجرا کیسے ہوگا, قانون نافذ کیسے ہوگا؟ قانون بن گیا اور فرما رہے ہم قانون یہ بن گیا. اب قانون ہر ملک اچھا ہوتا ہے, البتہ یہ کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں بہت فرق ہوتا ہے, لہذا وہ باتیں ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون مادی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے لیکن جو انسان کی مانوی ضرورتیں ہیں اس کو پورا نہیں کر سکتا. انسان کی جو مانوی پیاس ہے, انسان حیوان نہیں ہے نا, انسان انسان ہے, لہذا انسان کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں تاکہ اس کی انسانیت خطرے میں نہ پڑے, اس کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے تاکہ اس کی مانوی پرورش ہو سکے, وہ واقعی انسان کامل بن سکے, ایک ایسا انسان بن سکے جس کے دل میں دوسروں کے لیے بھی تڑپ ہو, ایسا نہ ہو کہ دوسروں کا مال چھین کے کھانے والا ذہن نہ ہو بلکہ اپنے کھانے میں سے دوسرے کو کھلائے یا خود نہ کھا کے دوسرے کو کھلائے, یہ ایسا انسان بنانا ہے. کل شرح میں ایک شعر پڑھا تھا نا, اس کو میں اجازت دیں تو پڑھ دوں کہ قافلے دھوپ میں جس وقت کے چکراتے تھے, ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے, تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے, داد احسان کی ملتی تو شرماتے تھے, دشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین, کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین. یا پھر یہ کہ بھوک لگی ہے آج روزے سے ہے اور روزہ بھی رکھا ہے آدھی روٹی کھا کے تھوڑے سے پانی کے ساتھ, اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو سائل آ جائے تو اپنی روٹی اٹھا, خود بھوکے ہیں. دیکھیں پیسہ بہت ہے اور دے رہے ہیں تو کیا بڑی بات ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے جس پیسے کی, آپ وہ دے رہے ہیں, جیب میں سے کچھ پیسے گر گئے کہاں یہ صدقے میں ڈال دو, پیسے بہت ہو گئے ہیں تھوڑے پیسے جو ہے نا غریبوں میں تقسیم کرو, یہ ایثار ہے, یہ قربانی ہے, نسلوں پہ احسان ہے, اسلام پہ احسان ہے, اللہ پہ احسان ہے, اس کے بندوں کے لیے اس کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں, کیا خرچ کر رہے ہیں, اتنا ہے تو اس میں سے اتنا دے رہے ہیں. میں یہاں پہ بھی ایک شعر دہراتا ہوں کہ دولت قدوں میں لٹکے ہیں رنگین قمقمے, کتنا عجیب دیکھیے دولت کا کھیل ہے, مٹی کا ایک چراغ ہے مسجد کی تاک میں, اس میں نہ جانے کتنی مرادوں کا تیل. صلوات پڑھو. ایسا انسان بنانا انبیاء چاہتے تھے, یہ قانون کوئی بنا سکتا ہے؟ ایسی تربیت کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی وزیر اعظم, کوئی رئیس جمہور؟ زیادہ کھا کے کچھ دے سکتا ہے، کچھ نہ کھا کے دے، ایسا کوئی لیڈر دنیا میں نہیں دیکھا گیا. لیکن ایسے انسانوں کی پرورش کی مصطفیٰ نے، ایسی بیٹی کو پالا مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے، ایسے شاگرد کی پرورش کی مصطفیٰ نے، ایسے بچوں کو اپنی گود میں پالا مصطفیٰ نے. اگر یہ بچے ایسے دسترخوان پہ پل کے بڑے نہ ہوتے تو کربلا نہ بناتے. کربلا کسی اور کے بچوں نے نہیں بنائی، کربلا مصطفیٰ کی اولاد نے بنائی. میں سمجھتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، بات کو یہیں پہ تمام کریں. کل آپ کوشش کریں کہ ذرا وقت سے پہلے آ جائیں تاکہ ہم کو ذرا وقت ملے. اب آپ کی مرضی پہ ہے کہ آپ کتنا وقت دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ہم آپ کے بغیر تو بیٹھ نہیں سکتے. جب تک آپ نہ آئے مجلس شروع نہیں ہوگی، تو لہٰذا آپ تھوڑی سی زحمت کریں تاکہ جو ہے یہ بات کسی نتیجے پہ پہنچ سکے. اب تو کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا بحث کا، لیکن بہرحال ہر بحث کا کچھ نہ کچھ نتیجہ اس وقت نکلتا ہے. لیکن اصل نہائی جو ہے، جو موقع ہے، وہ ہم چاہ رہے تھے کہ آج کچھ مرحلے پہ پہنچے کہ یہ جو تربیت ہے، یہ تربیت اسلامی نظام میں ہوئی ہے نا. اگر اسلامی نظام نہ ہوتا تو آپ یہ بتائیے، کوئی خاتون فاطمہ بن سکتی تھی؟ نظام نے بنایا نا، قانون نے بنایا، قرآن نے بنایا. تو قرآنی نظام جب معاشرے میں ڈھلتا ہے، پیادہ ہوتا ہے قانون، اور اللہ کی آیتوں پر جب عمل کیا جاتا ہے، قرآن کی آیتوں پر جب عمل کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ یہ آیت لے لیجئے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی منزل پر اس وقت تک فائز نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے. روٹی اس وقت عزیز ہے، یہی راہ خدا میں دے دو. اس وقت آپ کو گاڑی بہت عزیز ہے، وہ راہ خدا میں دے دو. اس وقت آپ کو جو ہے بچے بہت پیارے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں دے دو. یہ مرحلہ، یہ تربیت. کوئی اور قانون دے سکتا ہے کیا بتائیے؟ کوئی جمہوریت دے سکتی ہے؟ کوئی ڈکٹیٹرشپ ایسا ماحول دے سکتا ہے؟ کوئی حاکمیت دنیا کی، انسانوں کی یہ تربیت کر سکتی ہے کیا بتائیے؟ اگر کر سکتی ہے، قرآن کے سانچے میں ڈھال سکتی ہے، یا قرآن کے اوپر کوئی شخص ہے جو اس طرح سے عمل کرے کہ پوری زندگی جس کی قرآن بن جائے، جو خود قرآن مجسم بن جائے. جب ام المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک آپ نے مصطفیٰ کو کیا پایا، آپ نے مصطفیٰ کو کیسے دیکھا، تو کہا خلقہ قرآن، کہا وہ تو مجسم قرآن تھے، وہ تو پیکر قرآن تھے. قرآن کو اگر پیکر عطا کر دیا جائے، پورے قرآن کو اگر زندگی دی جائے، تو مصطفیٰ دکھائی دیں گے. قرآن مصطفیٰ کی آنکھوں سے دیکھو، قرآن کو مصطفیٰ کی زبان سے سنو، قرآن کو مصطفیٰ کے کانوں سے. مصطفیٰ مجسم قرآن ہے. ایسی تربیت کی، دیکھیں ایسی تربیت کی کہ بیٹی فاطمہ زہرا بن گئی. ایسا نظام مصطفیٰ لے آئے، ایسا نظام مصطفیٰ لے آئے، کامل ترین نظام لے آئے، لہذا کامل ترین امت بنائی مصطفیٰ نے. ایسی اولاد کسی نبی کو ملی؟ آپ بتائیے، میں نے آپ بتائیے، کیا جناب نوح کو ایسی اولاد ملی؟ ایسے اصحاب ملے؟ کامل ترین درجے پر فائز امت کسی کے پاس ملی؟ اللہ نے مصطفیٰ کو وہ خصوصیت عطا کی کہ ان کے جیسے اصحاب تاریخ انبیاء میں کسی نبی کو نہیں ملے، اور ان کے جیسی اولاد تاریخ انبیاء میں کسی نبی کو نہیں ملے. آپ یہ بتائیے کہ اولاد زیادہ اہم ہے یا اصحاب زیادہ اہم ہیں؟ کیا اولاد نہیں, کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ اگر اولاد عزیز ہے تو جناب نوح کی اولاد عزیز ہے, اولاد عزیز ہے نا, اولاد کو نجات ملی. اہمیت کس کی زیادہ ہے, اولاد کی یا اصحاب کی؟ یعنی جو آپ کی بات مانے وہ اہم ہے یا جو آپ کے صلب سے پیدا ہوئے وہ اہم ہے, جو آپ کے ساتھ آپ کی تحریک میں شامل ہوئے وہ اہم ہے, یا جو لوگ آپ کی اولاد صحیح لیکن آپ کی تحریک کی مخالف بن گئی, آپ کے نظریات کی مخالف بن گئی, آپ کے مشن کے مخالف بن گئی, وہ اہمیت رکھتی ہے؟ اولاد اگر اہمیت رکھتی تو اللہ اولاد کو پہلے نجات دیتا, اصحاب کو بعد میں نجات دیتا. اللہ نے اصحاب نوح کو پہلے نجات دی, اولاد ڈوب گئی, اصحاب پار ہو گئے. صلوات پڑھے محمد والے. کہتے ہم سید, ہمارا رتبہ بلند, ہم سادات, ہم سادات. اسلام جو ہے وہ طبقہ بندی لے کے آیا تھا, اولاد کو نجات دینے کے لیے, خاندان پرستی کے لیے. اسلام کا کام خاندانوں کو نجات دینا ہے کہ آپ کا خاندان ہے لہذا پہلے آپ جائیے, نبی کے بیٹے پہلے جائیں. جیسے ہم لوگ دسترخوان بچھاتے تو کہتے ہیں یا تبرک بانٹتے ہیں تو پہلے قبلہ کو دیجئے, پہلے قبلہ کے بچوں کو دیجئے, پہلے جو ہے مثال کے طور پہ فلاں جو ہے وہ جو کمیٹی کے متولی ہے ان کو دیجئے, ان کے بچوں کو پہلے دیجئے. یہ اسلام میں بھی ایسے ہی ہے, پہلے مصطفیٰ کے بچوں کو دیجئے, پہلے نوح کے بیٹوں کو دیجئے, پہلے جو ہے فلاں نبی کے بیٹوں کو, جناب آدم کی اولاد کو پہلے جو ہے مقام دیا گئے کہ یہ جناب آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے. کون؟ قابیل, اس کو جنت میں بھیج دو. ہوگا کچھ بھی لیکن بیٹا تو آدم علیہ السلام کا ہے. نہیں, بیٹے ہونے کی بنیاد پر اسلام کوئی اہمیت کا قائل نہیں ہے. یہی مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اور مسلمان اس وقت جو بات نہیں سمجھ رہے ہیں وہ یہی مسئلہ ہے. ادھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اولاد اہم ہے, ادھر کے لوگ کہہ رہے ہیں اصحاب اہم ہے. نہ ادھر والے سمجھ رہے ہیں نہ ادھر والے سمجھ رہے ہیں, دونوں طرف اشتباہ ہو رہا ہے. ادھر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھائی عقل تو کہہ رہی ہے کہ اصحاب کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے, اور اگر کیا اولاد اولاد ہونے کے اعتبار سے فضیلت کے حامل ہو جائیں گے, وہ نواسے ہوں گے, وہ بیٹے ہوں گے, وہ بیٹی ہوں گی, وہ داماد ہوں گے, تو داماد اور بھی ہیں, بیٹیاں اور بھی ہیں, نواسے اور بھی ہیں, پوترے اور بھی ہیں, پڑ پوترے اور بھی ہیں, وہ بھی جو ہے نا بیٹا تھا, وہ بھی بیوی تھی. اگر بیوی کی اہمیت ہے تو نوح کی بیوی کو اہمیت دینی چاہیے, بیٹوں کو اگر اہمیت ہے تو نوح کے بیٹے کو بھی اہمیت دینی چاہیے. تو مسئلہ تو حل ہو گیا کہ اصحاب کو اہمیت دینی چاہیے, تو پھر ہم اولاد کو کیوں اہمیت دیں؟ اگر ہم اصحاب کو اہل بیت پہ فوقیت دیتے ہیں تو کون سا غلط کام کرتے ہیں؟ ہے نا بات صحیح, یہ بات درست ہے, لیکن اس کا جواب یہ ہے, اس کا جواب یہ عزیزان گرامی, اولاد کو صرف اولاد سمجھ کر ماننا غلطی ہے. اولاد اولاد ہونے کے باوجود اگر اولاد اصحاب بن جائے, بیٹی بیٹی نہ رہے بلکہ بیٹی صحابیہ بن جائے, داماد صرف داماد نہ رہے بلکہ صحابی بن جائے, بیٹا بیٹا نہ رہے بلکہ بیٹا صحابہ کی فہرست میں آ جائے, اور نہ صرف صحابی ایسا جو صرف چہرے کو دیکھ کر صحابی بن گیا ہو, صحابی بھی ایسا صحابی نہیں کہ جو درمیان راہ میں دوست بن گیا ہو, صحابی بھی ایسا صحابی نہیں جو بڑا ہو کر کفر کی زندگی گزار کر آخری صورت میں ایمان لایا ہو, ایسا صحابی بھی نہیں, ایسا صحابی کہ جو پیدا ہی ہوا آغوش مصطفیٰ میں آیا. تو علی کو داماد کہہ کے منزل کو نہ گھٹایا جائے بلکہ علی کو صحابی کا درجہ دیا جائے. سب کو صحابی کا درجہ مل جاتا ہے لیکن علی کو صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی دنیا. فاطمہ کیا اولاد اگر صحابی بن جائے تو کیا ان کی فضیلت زیادہ نہیں ہے؟ یہ نور نلا نور کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد کردار کے بعد ہر چیز فضیلت بن جاتی ہے. جب کردار بلند ہوتا ہے تو پھر ہر فضیلت دکھائی دیتی ہے, پھر ہر صحبت بلندی دکھائی دیتی ہے. بہرحال یہ بات درمیان میں آ گئی تھی, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کردار سنوارا ہے مصطفیٰ نے. اولاد نہیں پیدا کی ہے بلکہ اولاد کو اس وقت تک اہمیت نہیں دی ہے جب تک کہ وہ کردار کے سانچے میں نہ ڈھل جائے. یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام یہ کہتا ہے کہ ساری بیٹیاں ایک طرف, فاطمہ زہرا ایک طرف. یعنی کسی کو بھی مسلمان ہے نا, اب بعض ان لوگوں کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک بیٹی کے خائل ہیں, جو ایک بیٹی کے خائل ہیں وہ خائل رہے, جو چار کے خائل ہیں وہ چار کے خائل رہے, مجھے تاریخ میں جھگڑا نہیں ہے. مجھے یہ کہنا ہے کہ سارے مسلمان اگر خاتون جنت کہتے ہیں تو سوائے فاطمہ زہرا کے کسی کو نہیں کہتے. اور بھی بیٹیاں ہوں گی لیکن کوئی خاتون جنت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی سمجھ کے ہم نہیں مانتے, خاتون جنت سمجھ کے مانتے, اسلام پہ فدائی سمجھ کے مانتے ہیں, مرسل اعظم کا ٹکڑا سمجھ کے مانتے ہیں, محمد مصطفیٰ کے مشن کی تحریک میں شامل ہیں اس لیے مانتے ہیں, اسلام کے لیے زحمتیں برداشت کی اس لیے مانتے ہیں, دین کے لیے اپنا پہلو دے دیا اس لیے مانتے ہیں, اور دین کے لیے اپنی اولاد کا نذرانہ پیش کر دیے اس لیے مانتے ہیں, قربانیوں کی وجہ سے مانتے ہیں. امیر المومنین کو اسی لیے, فاطمہ زہرا کو اس لیے, حسن و حسین کو اس لیے, اور اسی تحریک کا حصہ ہے کربلا. مصطفیٰ کے گود کے پالے, فاطمہ زہرا کی تسبیح کے دانے جو خاک کربلا پہ بکھر گئے. اولاد کو اولاد کی وجہ سے یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں. وہ اولاد جو اللہ کے قانون کو نہ مانے اس کو یہ لوگ نہیں پسند کرتے, انہی بچوں سے پیار کرتے ہیں جو اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں, چاہے شکم غیر سے کیوں نہ ہو. کہاں شکم غیر سے ہے پر میرا ہے پسر, عباس میرا بیٹا ہے نا. فاطمہ زہرا کیا کہتی ہیں, یہ میرا بیٹا ہے. اگر آپ پوچھیں فاطمہ سے کہ یہ علی کا بیٹا ہے یا آپ کا بھی بیٹا ہے تو کہیں گے نہیں یہ میرا بھی بیٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عباس میں جو کردار ہے وہ واقعی علی کا بیٹا کہلانے کے لائق ہے, واقعی علی کا بیٹا. علی کے اور بھی بیٹے تھے, صرف علی کا بیٹا ہونا کمال نہیں عزیزان گرامی. صفین کا مجاہد ہونا اور ہے, کربلا کا مجاہد ہونا اور ہے. ہم خاندان پرست نہیں ہیں عزیزان گرامی, آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے. جتنا احترام میں, دیکھیں میں توہین نہیں کر رہا ہوں, کئی کل مجھ پہ کوئی الزام نہ لگائے کہ میں اولاد علی کا احترام کا قائل نہیں ہوں, کل مجھ پر کوئی یہ نہ کہیں. اولاد محترم ہے لیکن اولاد کا احترام اسلام میں کردار کی وجہ سے ہے, یہ میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. یقیناً ہمارا سلام ہو محمد حنفیہ پر جو صفین کا جانثار ہے, جو علی کے رکاب میں جنگ لڑا لیکن کربلا کے مجاہدین کی فہرست میں ان کا شمار ہے. کربلا کے مجاہدین کا جو رتبہ ہے وہ رتبہ انہیں مل سکتا ہے جو مقام ابو الفضل العباس کا ہے؟ کیا وہ مقام محمد حنفیہ کا ہے ہمارے نزدیک؟ یقیناً قابل احترام ہے, یقیناً قابل احترام ہے, لیکن جو منزلت جو مقام ہمارے دل میں عباس ابن علی کے لیے ہے, کہاں ہے محمد حنفیہ کا روزہ جس پر آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ لیکن آپ میں جو اشتیاق ہے عباس ابن علی کے روزے پہ پہنچنے کا, وہ اشتیاق ہر علی کے بیٹے کے روزے پہ پہنچنے کا ہے. آپ بتائیے جو مقام اللہ نے حضرت عباس کے لیے مقرر کیا ہے کیا وہ کسی اور فرزند علی کے لیے مقرر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم خاندان پرست نہیں ہیں، ہم پر یہ الزام نہ لگایا جائے کہ ہم آل مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں. ارے ہم تو اصحاب پہ جانسار کرتے ہیں، ہم تو کردار کے ماننے والے ہیں. اگر اولاد کے ماننے والے ہوتے تو ہر اولاد کو وہ درجہ دیتے، لیکن کیا کیا جائے کہ اللہ نے ساری فضیلتیں ان کی اولاد میں رکھی ہیں. جیسی اولاد مصطفیٰ کو عطا کی ویسی اولاد، ویسی آل، نہ ایسی آل نہ آدم کو ملی، نہ نوح کو ملی، نہ خلیل کو ملی، نہ کلیم کو ملی، نہ مسیح کو ملی، نہ 124,000 پیغمبروں میں اللہ نے جو آل مصطفیٰ کو عطا کی ہے، ایسی آل کسی نبی کو نہیں دی ہے کہ اس آل کو اللہ نے وہ کردار سے نوازا ہے کہ اس آل میں کوئی عباس بنا، کوئی علی اکبر بنا، کوئی قاسم بنا، کوئی اون محمد بنا. تو یہ اللہ کا قوم، اللہ کا فیض ہے ان پر، اللہ کی رحمت ہے اس خاندان پر، اللہ کا کرم ہے اس خاندان پر کہ انہوں نے اسلام کے لیے جتنی قربانیاں آل مصطفیٰ نے دی ہے. فاطمہ زہرا کے بطن کو اس لیے خصوصیت حاصل ہے کہ اس بطن نے جتنی قربانیاں عالم اسلام میں دی ہیں، اتنی قربانیاں کسی خاتون کی اولاد نے نہیں دی ہیں. جتنے بچے فاطمہ زہرا نے پیدا کیے ہیں وہ سب کے سب اسلام پہ قربان ہو گئے. فاطمہ زہرا نے حسن کو پیدا کیا جو اسلام کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے دے دیے. فاطمہ زہرا نے حسین کو چکی پیس کے پالا تھا جس نے 72 قربانیاں کربلا کے میدان میں دی. فاطمہ زہرا نے زینب کو پالا جو کوفہ و شام کے درباروں میں سربرہنہ دیار بدیار پھرائی گئی. فاطمہ زہرا نے ام کلثوم کو پیدا کیا جس نے اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یہ ہے فاطمہ زہرا کی اولاد. پھر حسن کا بیٹا، آپ نے کل مسائل سنے کہ کس طرح سے شام کے بادلوں میں حسن کا چاند گھر گیا اور کس طرح سے اپنی جان نثار کر دی امام حسین کے قدموں میں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ علی کے بیٹے عباس نے کتنی بڑی قربان. اسی لیے حسین ہر بیٹے کو عباس کا درجہ نہیں دیتے تھے. ہاں کہتے عباس میرا بیٹا ہے، عباس میرا بیٹا ہے، اور کہتے اور عباس سے کہتے دیکھو میرے لال، حسین کے ساتھ ساتھ رہنا، کبھی حسین کو اپنا بھائی نہیں، ہمیشہ اپنا آقا و مولا جاننا، اس لیے کہ حسین میرا نہیں مصطفیٰ کا بیٹا ہے. تم میرے بیٹے ہو لیکن حسین رسول اللہ کے فرزند ہے. کبھی یہ نہیں کہا علی نے کہ حسن و حسین میرے بیٹے، کہا نہیں یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، عباس میرا بیٹا ہے، محمد حنفیہ میرا بیٹا، یہ میری اولاد ہے، یہ میری اولاد ہے. لیکن ہاں علی ابن ابی طالب کی کچھ سرخرو کر دیا عباس ابن علی نے، اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے چلے، کہا مولا کو نہیں چھوڑنا ہے. بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ام البنین سے جو عقد فرمایا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ مجھے ایسے بچے چاہیے جو جوان ہو کے کربلا میں حسین کے کام آ سکے. یعنی اے عقیل میرا رشتہ ایسے 72 خان خاندان میں ہو کہ جس سے 72 بچے پیدا ہو، ایسا بیٹا پیدا ہو کہ جو عباس ابن علی بن سکے، ایسے فرزند مجھے چاہیے. تو جناب عقیل نے فاطمہ کلابیہ کا نام لیا، اور یہ وہ ماں تھی جس نے اپنے بچوں کو راہ حسین میں قربان کر دیا. جب ام البنین کو خبر ہوئی کہ حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، حسین کی اولاد کربلا میں شہید کر دی گئی، علی اکبر کے سینے پہ برچی لگی اور علی اصغر کا گلا تیر ظلم کا نشانہ بنا، تو ایک مرتبہ ام البنین پوچھتی ہے کہ اے قاصد یہ تو بتا کہ جب حسین شہید ہوئے تو میرا عباس زندہ تھا کہ نہیں تھا کہ عباس کے سامنے حسین شہید ہوئے؟ تو کہا نہیں بی بی، پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، اس کے بعد حسین شہید کیے گئے، پہلے آپ کا عباس شہید ہوا ہے، جب تک عباس موجود تھے۔ اب دشمن میں اتنی ہمت نہ تھی، یہ تو حسین نے کہا کہ عباس خیام کو فرات سے ہٹا لو، ورنہ کس میں مجال تھی کہ عباس کے ہوتے ہوئے خیام کو فرات سے کوئی ہٹانے کی کوشش کرتا؟ لیکن ہاں، عباس ابن علی کو مرنے کی اجازت، جنگ لڑنے کی اجازت تو نہ تھی، لیکن اجازت ملی ہے تو مشکیزہ لے کے چلے ہیں، مشکیزہ لے کے عباس چلے۔ دیکھیے، جب تک بازو سلامت تھے، کوئی تیر مشک سکینہ پہ نہیں لگا، اس لیے دشمن نے کہا کہ اگر یہ پانی، یہ مشک سکینہ اگر خیمے میں پہنچ جائے تو کربلا کے بچے جوان ہو جائیں گے، ان کی تشنگی دور ہو جائے گی، تو ہم مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ لہذا کہا گیا کہ مشک سکینہ کو خیمے تک نہ پہنچنے دیا جائے، لیکن جب تک عباس کے بازو سلامت تھے، مشک سکینہ پہ کوئی تیر نہ لگا، تو دشمنوں نے سازش کی۔ چنانچہ عباس ابن علی کا ایک بازو قلم ہوا، اس کے بعد بھی عباس آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ دوسرا بازو قلم ہوا۔ جب بازو نہ رہے اور مشک سکینہ کا محافظ نہ رہا، تو ایک مرتبہ حسن سناتا ہوا تیر جس طرح سے گلوئے علی اصغر پہ لگا تھا، مشک سکینہ پہ آ کے لگا۔ جیسے ہی مشک سکینہ بہنے لگی، عباس ابن علی کی آس ٹوٹ گئی، جو رخ خیمگاہ کی طرف تھا وہ واپس فرات کی طرف پلٹ دیا۔ اب عباس نے کہا کہ وہ بچے جو انتظار کر رہے تھے، سکینہ جو بچوں کو لیے ہوئے در خیمہ پہ انتظار کر رہی تھی، کہ بچوں گھبرانا نہیں، اللہ تش کی صدائیں بلند نہ ہو، اس لیے کہ عباس آنے والے ہیں، مشک آنے والی ہے۔ وہ دیکھو پرچم نظر آ رہا ہے، وہ دیکھو عباس آ رہے ہیں، چچا خیموں سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، بچے انتظار میں تھے کہ عباس گئے ہیں تو پانی ضرور آئے گا۔ لیکن کیا معلوم تھا کہ ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا کہ علم جھکنے لگا، معلوم ہوا کہ اب علم دکھائی نہیں دے رہا ہے، عباس کے ہاتھوں سے علم چھوٹ گیا، مشک سکینہ بہ گئی۔ اب کیسے عباس خیمے میں پہنچے؟ اگر بچوں نے پوچھ لیا امو جان پانی کہاں ہے، تو بچوں کو کیا جواب دے عباس؟ کیسے کہے کہ مشک چھد گئی، بچوں پانی نہ رہا مشک میں، تو کیسے یہ کہیں کہ میں پانی نہ لا سکا؟ وہ بچے جو مشک کی جگہ پہ اپنے سینے رکھتے تھے تاکہ کچھ تشنگی بجھ جائے، بچے اتنے پیاسے ہو چکے تھے، اتنی گرمی تھی، اتنی لو تھی، زمین اتنی گرم ہو چکی تھی کہ جہاں مشکیزے رکھے گئے تھے وہاں بچوں نے اپنے سینے رکھتے تھے تاکہ کچھ ٹھنڈک مل سکے۔ وہ بچوں کو عباس کیا جواب دے؟ لہذا رخ موڑ دیا، اور جب حسین پہنچے ہیں جناب عباس کے قریب، تو ابھی حیات باقی تھی، کہا عباس کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، تو عباس نے یہی کہا ہوگا، مولا بس آرزو یہی ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر لاشا خیمے میں پہنچا، لیکن حسین عباس کے لاشے کو خیمے میں نہ لے گئے، بلکہ عباس کا علم لے کر چلے۔ جب خیمے میں پہنچے، بیویوں نے عباس کے علم کو گھیر کے کہا، وا عباسا، وا علیا، وا محمد حسین ابن علی نے مصائب پڑھے بچوں تمہارا چچا فرات کے کنارے ہاتھوں کو کٹا کے سو گیا بس یا علم الذین ظلموا یا منقلب